جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شرع سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ آپ سے جب یہ وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے، اور اس فرشتے نے آ کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی امتی جو آپ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو امتی آپ کو ایک بار آپ کی ذات پر سلام بھیجے، اللہ اس پر 10 بار سلام ارشاد فرماتا ہے، اسے سلامتی عطا فرماتا ہے۔ تو یہی سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا ہے۔ ہم جتنا درود پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا رہے گا، وہ سلامتیاں وہ رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبح و شام کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں دینی احکامات آپ تک پہنچانے کی وہ صحیح کرتے ہیں۔ اول تاخیر اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ دین کا علم سیکھنا، دینی مجالس میں شرکت کرنا، یہ بہت اہمیت ہے اس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک گروہ کو دیکھا ذکر کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ لوگ بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں، یعنی علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں خیر پر ہیں، لیکن آپ چلتے ہوئے اس مجلس میں وہ تشریف لائے جو علمی طور پر مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، اور فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ انہی میں تشریف فرما ہو گئے۔ تو دینی مجالس میں آدمی جب تک، یہ بھی ایک چینل کی صورت میں بھی یہ بھی ایک مجلس کہلائے گی، یہ ایک پروگرام کا سیشن ہے جس میں ہمیں مختصر سے وقت میں بہت سے دینی مسائل وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ ایک سوال جہاں سے ہی شروع کرتے ہیں، ہمارے بھائی کا میسیج ہے ہمارے پاس کہ پلاٹ ہم نے اپنی رہائش کے لیے خریدا تھا، نیت اس وقت یہی تھی کہ اس کے اوپر ہم مکان بنائیں گے اور اس کو رکھیں گے، لیکن کچھ اور جگہ پسند آ گئی تو اس کو ہم نے پھر سیل کر دیا، اور تو کیا اب یہ اس کو بیچنے کی وجہ سے زکوٰۃ ہم پہ لازم آئی ہے، یا جتنے سال ہم نے اس کو رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونا چاندی پیسہ، اس کے علاوہ جب آپ کوئی مال خریدتے ہیں جو سونا چاندی اور کرنسی کے علاوہ ہے، تو اگر اس کی خریداری کے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اسے بیچوں گا، تو وہ مال تجارت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ اس وقت تک لازم ہے جب تک وہ مال تجارت ہے۔ اگر بعد میں نیت تبدیل کر دی، بیچنے کی نیت ختم کر دی، تو اس صورت کے اندر فقط نیت تبدیل کر دینے سے ہی وہ مال تجارت سے باہر ہو جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چیز آپ نے خریدی اس نیت سے کہ میں اس میں رہائش اختیار کروں گا، یا بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو بہر حال وہ پھر مال تجارت نہیں ہے۔ اب بعد میں اگرچہ نیت آپ کی بن جائے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اب یہاں پر نیت کرنے سے وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔
ٹھیک ہے،
فرق ہے کہ جب آپ مال تجارت آپ کے پاس ہے، بیچنے کی نیت سے خریدا تھا، بعد میں نیت کر لی کہ اب نہیں بیچوں گا، تو اس صورت کے اندر وہ مال تجارت سے آؤٹ ہو گیا، باہر ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نے رہنے کے لیے لیا تھا یا بیچنے کے لیے نہیں لیا تھا، اب آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں بیچوں گا، تو اب فقط نیت کر لینے سے وہ مال تجارت میں نہیں جائے گا۔ ہاں البتہ اگر اسے بیچ دیتا ہے اور اس کا کیش جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور ابھی اس نے دوسرا مال نہیں خریدا یا دوسری کوئی چیز اس مال سے نہیں خریدی، تو اب بہرحال جب تک وہ کیش کی صورت میں ہے، اگر اسی دوران اس کے اوپر زکوٰۃ کا سال پورا ہو جاتا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس کو مثال کے ذریعے سے بھی یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا رہائشی مکان ہی بیچ دیا، مثال کے طور پر رجب میں بیچا، شعبان کی یکم کو اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ کا سال پورا ہوتا ہے، وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے، اپنے دیگر اموال پر زکوٰۃ نکالتا ہے، اب اس نے بیچ دیا اور اس کے پاس جو ہے وہ پیسہ آ گیا، یہ آیا نہیں ہے، دین کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے ہے اور وہ ملنا ہے، تو اگر اس نے یکم شعبان کو اگلا سودا گھر کا اپنے ذاتی گھر کے لیے نہیں کر لیا، تو اس وقت بہرحال وہ پیسہ اس کا حاجت اصلیہ سے زائد ہے، لہذا اب اس پیسے کے اوپر یکم شعبان کو زکوٰۃ لازم ہوگی،
ہو جائے گی۔ اور یہ اس طرح کے کئی اموال ایسے ہیں کہ جن کو آدمی سیل کرتا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کا تعلق اسی طرح سال
حاجت اصلیہ کی کئی چیزوں میں ایسا ہو سکتا ہے، گاڑی کے اندر ہے کہ آپ نے گاڑی سیل آؤٹ کی، اور آپ ویٹ کے اندر ہیں کہ اچھی گاڑی ملے گی خریدوں گا، اور ابھی وہ جو سیل آؤٹ کی تھی اس کا پیسہ آپ کے پاس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اب اسی دوران اگر آپ کا سال کا زکوٰۃ کا سال پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، یہ اس صورت میں جب کہ پہلے سے کوئی شخص صاحب نصاب ہو۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر بہرحال اگر یہ پیسہ رکھا رہے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ لازم نہیں ہوگی۔
تو یہ ہر پیسے کے اوپر یہی اصول ہوتا ہے، پورا پورا پیسہ رکھا رہے یا سال گزرے، کیا
اگر ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے تو اب اس کے پاس جتنا بھی مال آتا رہتا ہے وہ اس پہلے والے نصاب کے سال کے ساتھ ہی پلس ہوتا چلا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر جب اس کے پاس نصاب کی مقدار فرسٹ ٹائم مال آیا، اس دن سے اس کے زکوٰۃ کا سال شروع ہوگا۔
اچھا، زکوٰۃ کا ایسا ٹاپک ہے کہ لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہی بات کرو، بھائی زکوٰۃ کی بات کرنی ہے تو رمضان میں ہوگا، یعنی آپ جو یہ بات کر رہے ہیں سال کے اعتبار سے، تو بدری چند کے ناظرین یہ کتنا اہم اور ضروری ٹاپک اور مسئلہ ہے۔ سال عموماً کہیں کہ 99% ایسے افراد، یعنی کہہ لیں کہ وہ یہی کہتے ہیں زکوٰۃ ان پر فرض ہے، پوچھ مفتی صاحب سے رہتے ہیں ہمارا سال کب ہے، ہمارا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو رمضان کی طرف ہی موو کرتے ہیں، حالانکہ کئی مسائل کا اعتبار وہ اس سال کی آخری تاریخ پر آئے گا کہ وہ تاریخ کون سی ہے، اور وہ اپنے فیصلے صرف رمضان کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس رمضان میں میرے پاس یہ ہے، اس رمضان میں میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے، ایک آدھ مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ اس یہ معاملہ اپنا حل کر لیں، کسی سے مشورہ بھی کر لیں، کسی عالم دین سے، مفتی صاحب سے، اور پھر اپنا ایک تعین کر لیں، اس تعین کے بعد آپ پھر اپنا سلسلہ آگے بڑھاتے جائیں، اور پھر ساری زندگی آسانی کے ساتھ یہ اسی طرح جو ابھی نوجوانی کی عمر میں ہیں جن کے پاس اماؤنٹ آ رہا ہے، اچھا ابھی کئی بہنیں ایسی، بچیاں ایسی، بیٹیاں ایسی جن کی شادی ہو چکی یا ہونے والی، ان کو عام طور پر اپنے نصاب کو کلیئر کرنے کا یہ موقع ہوتا ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی جب ملکیت میں ایسا پیسہ ہے یا جولی ہے یا ایسی چیزیں، تو ان کو ابھی سے اطلاع کریں کہ آپ اس حوالے سے صاحب نصاب ہیں، تاکہ وہ تو اپنا مہینہ متعین کر سکیں، وہ تو اپنی ڈیٹ اس حوالے سے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میرے لیے صاحب نصاب ہونے کی ہے، تو ایک اچھا رہے گا، ایسا نہیں کہ کل کو 15-20 سال بعد یہ بھی پریشان ہوں کہ ہمیں تو ہمارے سال کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ بھی بالآخر رمضان کی طرف موو کر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا یہ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ درست طریقے سے زکوٰۃ ہماری ادا ہوتی رہے گی اور بر وقت ادا ہوتی رہے گی۔ کچھ کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں فلیکس پرنٹنگ فیبرکس پرنٹنگ کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس میں یہ ڈر ہے کہ مجھے اس میں جاندار کی تصویر بھی چھاپنی پڑے گی، تو کیا ویسا بزنس کرنا درست ہے؟ کیا جاندار کی تصویر پرنٹ کرنا جائز ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔
ٹھیک ہے جی، بولے۔
جاندار کی تصویر یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ پرنٹ کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن شدید ترین عذاب جو ہے وہ مصور جو لوگ ہوں گے ان کو ہوگا، تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا بزنس جس کے اندر آپ کو جاندار کی تصویر بلا حاجت شرعی پرنٹ کرنی پڑے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ فلیکس کی پرنٹنگ میں یا کئی جگہوں کے اوپر پیپر پرنٹنگ کے اندر بھی اس بات کے اوپر آپ کے پاس ایسا بزنس آ رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس چیز سے منع کریں تو وہ بزنس جو ہے وہ نہیں چل پاتا، یا اس بزنس کی اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ آپ اس چیز سے نہیں بچ سکتے تو پھر یہ بزنس ہرگز نہ کریں۔
ٹھیک ہے، اور اگر اس قید کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ کہ بھائی یہ نہیں کرنا، باقی پرنٹنگ کے لکھائی ہے، سب کچھ ہے، ہمارے یہ مدنی چینل کے بھی آپ دیکھتے ہیں تو درجنوں پروگرام ہیں، تو یہ بھی پرنٹ ہوتے ہیں
جی، اگر ایسا آپ کے لیے ممکن ہے اور واقعی آپ کی جس شہر میں ہیں، جس مارکیٹ میں ہیں، وہاں اس طرح ممکن ہے کہ آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر اس احتیاط کے ساتھ کہ جاندار کی تصویر پرنٹ نہ کریں تو کر سکتے
ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ اب کھانے کے باکس تیار کر رہے ہیں، دیگر کی کئی چیزوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرنٹ کرنے ہوتے ہیں اور ان میں کسی کی تصویر وہ عام طور پر نہیں، کمپنی کا نام ہے اور ایٹم کی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ ہاں کپڑے کے معاملات ہیں تو میرا خیال ہے تصویر کے بغیر شاید مشکل ہوتا ہوگا، وہاں پہ یہ تصویریں پرنٹ ہوتی ہیں اور اس میں پھر کئی لیڈیز کی تصویریں وہ بھی پرنٹ کرنی پڑ جاتی ہیں ان کو، تو یہ جو شریعت شرن جائز نہیں ہے بالکل، چاہے لیڈیز کی ہو یا کسی کی بھی، تو اس کے ایک خیال رکھیں۔ سادی پرنٹنگ، دوسری درختوں کی ہو سکتی، پہاڑوں کی ہو سکتی، اور کیا کیا کر سکتے ہیں
جی۔ یوں تو جاندار جو ہے وہ درختوں کو پودے کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح کے اندر یہ جاندار میں شمار نہیں ہوتے،
زیرو
کے اندر، تو درختوں کی ہو سکتی ہے، پہاڑ کی ہو سکتی ہے، اور دیگر چیزوں کی ہو سکتی ہے۔ جاندار چاہے وہ انسان جاندار ہو یا جو ہے وہ جانور ہو، بہرحال ان کی تصاویر ایسی کہ اس کے اندر ان کا چہرہ نظر آ رہا ہو یہ جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
سوال یہ ہے کہ ہم نے بچے کی شادی کی ہے تو نکاح کرایا ہے، تو نکاح کے ٹائم جو ہے نا انہوں نے، جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے بچے کے جو ہوتے ہیں نا دو گواہ، وہ انہوں نے نہیں لکھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے نکاح کراتا ہوں لکھتا ہوں، انہوں نے اپنے اور لڑکی کی طرف سے پانچ چھ گواہ بنا کے نا اور لکھ دیے، یہ گواہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود بالغ ہے۔
جی کیا کہیں،
یہ تو آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ نکاح خواہ ہیں، شرعی اعتبار سے تو بہرحال دو گواہ ضروری ہیں، وہ چاہے کسی کی بھی طرف سے نہ ہوں یا کسی بھی ایک کی طرف سے بھی ہوں، تو دو گواہ مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو ان کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گا۔ اب قانونی اعتبار سے جو ہے وہ فارم میں لکھنا وہ ایک جدا جو ہے وہ قانونی معاملات کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے جو لکھے جاتے ہیں وہ وکیل والے بھی لکھے جاتے ہیں کہ جو وکیل کے ساتھ جو ہے وہ گواہ گئے، اور عمومی طور پر جب لڑکا خود موجود ہوتا ہے تو اس کے وکیل یا اس کے وکیل کے گواہوں کی حاجت نہیں پڑتی۔ شرعی اعتبار سے تو بہرحال نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے جب دو لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہے اور دیگر شرائط بھی پائی جائے۔
دو گواہ تو عام بیسک لڑکے کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور ہر فارم میں لکھے جاتے ہیں، اب اس کے اوپر جو کالم ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کا وکیل اور پھر اس وکیل پر دو گواہ اور نیچے شادی کے دو گواہان، تو ٹوٹل پانچ افراد بن جاتے ہیں، تو جب لڑکا موجود ہوتا ہے تو وکالت کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے دو گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تو نیچے جو شادی کے دو گواہان ہیں وہ لڑکے والوں کی طرف سے لکھے جاتے ہیں، وہ تو شمار ہوتے ہیں اور وہ لکھے بھی جاتے ہیں ان کے ظاہر
کیا ہے, شاید جو معاملہ ہوا اس کے اندر ان دو کی جگہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی والوں کے ہی افراد,
ہاں انہوں نے وہ لکھ دیے, کاٹ دیے ہوں گے سارے بھی, کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, پوری مجلس بیٹھی ہوئی شادی کی نکاح ہو رہا ہے اس طرح. تو بر گواہ بیسک ضروری ہیں, گواہ نہ بھی ہوں
وہ ضروری ہیں, وہ چاہے لکھے ہوئے بھی نہ ہوں
چاہے لکھے ہوئے نہ ہوں, گواہان کے موجودگی میں وہ نکاح ہونا اس طرح جب وہ قبول کا سلسلہ ہونا یہ ضروری ہے, باقی قانونی جو تقاضے ان کو بھی پورا کیا جائے. مزید سوال
پہلے قطری اللہ سے بولا, سوال یہ تھا اگر موقع سنتے ہیں اس میں سے اپنی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت فاتح کے بعد کوئی سورت ملانے بھول جاتا ہے, کیا اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اگر نہیں ضروری تو اس کا ذرا کا حل بتا دیں مہربانی, اور کوئی سجدہ سہو کی صورت میں کرنا چاہیے؟
ٹھیک ہے, اگلا آپ نے پورا ایک باب دیا ہمیں کہ کس کی صورت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے, یہ ایک تفصیل ہے. لیکن سورت سورہ سنت مؤکدہ کی کسی ایک رکعت میں بھی رہ جائے جی تو سجدہ سہو ہوگا,
واجب نمازوں میں اور نوافل نمازوں میں چاہے وہ سنت مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ہوں, تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ ایک سورت یا تین چھوٹی آیات پڑھنا بھی واجب ہے. تو کسی بھی ایک رکعت کے اندر اگر یہ سورت ملانا چھوٹ گیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا, بھولے سے چھوٹا ہے تو سجدہ سہو لازم ہوگا, جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. ہاں البتہ فرضوں کی آخری جو دو رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ یا سورت ساتھ ملانا واجب نہیں ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ اگر کوئی ملا لے تو بھی حرج نہیں, نہیں ملایا تو بھی سجدہ سہو لازم نہیں.
یہ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے زمین کے پیسوں سے زمین ہی خریدی جائے, اگر ان پیسوں سے کاروبار کیا نقصان ہوگا, کہاں تک کہ یہ درست؟
ان باتوں کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے, اپنے طور پہ کسی کو بسا اوقات اس طرح کا اتفاقیہ طور پہ نقصان ہو جاتا ہے تو لوگ اس سے جو ہے وہ اپنے طور پر خاندان میں یا برادریوں میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مشہور اور معروف کر دیتے ہیں, لیکن شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت نہیں.
شرعی اعتبار سے نہیں, بس یوں ہوتا ہوگا بعض اوقات شاید یہ بھی بڑوں نے کہہ دیا ہو کہ زمین میں پیسہ لگ جاتا ہے تو ایک طرح کی اپنی کسٹڈی میں ہے, اپنے ہاتھ میں ہے اور کچھ نہ کچھ آگے فائدہ ہی مل جاتا ہے,
محفوظ ہو جاتا ہے,
محفوظ ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ آگے
ڈاؤن نہیں ہوتے.
جی ہاں فائدہ ہی مل جاتا ہے, بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ کسی جگہ بالکل ہی مارکیٹ ویلیو ختم ہو رہی ہو یا کم ہو رہی ہو, لیکن اوور آل یہی ہے کہ آج بھی جنہوں نے اگر آج سے 20 سال پہلے کچھ پلاٹ لے کے دیکھیں تو آج دیکھیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, تو فائدہ ہی ہوئے. کاروبار میں جاتے ہیں تو پھر وہ ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا, شاید اس لیے کہا. لیکن ہم نے تو ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی گھر بھی بیچ کے کاروبار کیے ہیں اور وہ بہت اچھے رہے ہیں اور ان کو کاروبار کے اندر بہت اچھا فائدہ حاصل ہوا ہے. تو بہرحال ان کے یہ ایسے ہی بعض ٹوٹکے ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں میں غلط مشہور ہے, کاروبار کے اندر وہ برکت کے اور نفع کے 9 حصے ہیں بمقابل آدمی جاب یا کسی دوسری طرف ہے. کاروبار کے اندر 9 گنا یعنی 10 حصے اگر نفع کے لوگوں کو مخلوق کو پہنچ رہے ہیں تو اس کے ذرائع میں سے 9 ذرائع بزنس ہیں, کاروبار ہے. اللہ رب العالمین رزق حلال کمانے کی توفیق دے, اور جو رزق حلال کی تگ و دو کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے انشاءاللہ اس کے اندر برکتیں ہیں, اور جو نہیں خود کاروبار کر پا رہے تو یہ ایک اچھا ذریعہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی, کئی ایسی بیوہ خواتین ہیں یا کئی لوگ ہوتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب پیسہ ہے, بینک میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ سود لینا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, یہی پیسہ اگر ہم کسی کو کاروبار کے لیے دیتے ہیں تو اعتبار کے مسئلے ہیں, اعتماد کے مسئلے ہیں, عام طور پہ دھوکہ کر جاتے ہیں تو پھر کیا کریں, تو پھر ان کو زمین کا مشورہ دے دیں, کیا کریں؟
ہاں بالکل, یہ ایک مشورہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر لے لیں اور اسے کرائے پر دے دیں تو یوں اس کے کرائے سے آپ کا جو ہے وہ ماہانہ خرچ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل سکتا ہے,
چل سکتا ہے. گولڈ کی صورت میں آپ پسند کرتی ہیں خواتین گولڈ لے لیتے ہیں, اس سے بھی کوئی نفع حاصل ہو جاتا ہے, لیکن جب یہ چیزیں لیں گے تو پھر اپنے زکوٰۃ کے معاملات بھی آپ کو دیکھنے ہوں گے. زمین بھی اگر زمین کرائے پہ دینے کے لیے اگر مکان کے لیے تو زکوٰۃ ہوگی؟
زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی.
کس پہ ہوگی؟
بیچنے کے لیے خریدیں گے تو ہوگی, اگر بیچنے کے لیے خریدی اور کرائے پر دے دیا تو بھی زکوٰۃ اس پر سے ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, یعنی الگ پڑا ہوا ہے بالکل, اور تجارت کی ہی نیت سے یعنی بیچنے کی نیت سے خریدا, پھر اس کی زکات بھی وہ ادا کرتے رہیں گے. مزید ایک سوال ہے کہ نکاح ہوا ہے اور رخصتی کو ایک سال کا فرق دے دیا ہے, فرق کچھ نکاح پہ پڑے گا؟ فرق
نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, نکاح بہرحال باقی ہی رہے گا. البتہ بہتر یہ ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ رخصتی ہو جائے, لیکن اگر جو ہے وہ اس میں کوئی فاصلہ بھی ہوتا ہے تو شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی. سوال
سوال یہ ہے سر کہ میں گورنمنٹ ملازم ہوں, کمپیوٹر آپریٹر ہوں, اور ہمیں یونین کاؤنسل میں ہوں. یونین کاؤنسل میں جو برتھ سرٹیفکیٹ ہیں, ریزیڈنس سرٹیفکیٹ ہیں اور وغیرہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بناتا ہوں میں اپنی یونین کاؤنسل کے, اور دوسری یونین کاؤنسل والے جو ہیں وہ مجھے 100 روپے دیتے ہیں ایک سرٹیفکیٹ کے بنوانے کے, وہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے پر میں ان سے پیسے لیتا ہوں. کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے, کوئی فوت ہو جاتا ہے, ان کا میں 100 روپے لیتا ہوں. وہ جائز ہے میرے لیے کہ ناجائز ہے؟ اس حوالے سے یہ سوال کرنا مفتی صاحب سے.
جی,
جب آپ گورنمنٹ ملازم ہیں, گورنمنٹ کی جانب سے ایک کام کے کرنے پر مامور ہیں, گورنمنٹ آپ کو اس کی تنخواہ دے رہی ہے, تو اس صورت کے اندر چاہے دیگر یو سی والوں سے یا عام پبلک سے آپ اسی کام کی اجرت جو ہے وہ ہرگز نہیں لے سکتے. وہ اجرت نہیں ہے در حقیقت, تو وہ رشوت ہی ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اگر تو آپ کا دوسری یونین کونسل والوں کو بنا کر دینا ہی جو ہے وہ قانوناً منع ہے, تو بغیر پیسوں کے بھی بنا کر دینے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر قانوناً منع نہیں ہے تو پھر آپ بغیر پیسوں کے تو بنا کر دے سکتے ہیں, لیکن پیسوں کا تقاضا اس پر نہیں کر سکتے, بلکہ بغیر تقاضا کیے ملے تو وہ بھی نہیں لے سکتے کہ وہ رشوت کے ہی زمرے میں ہیں
آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کہہ رہے کہ ہمارے کسی کی برسی ہے تو پیسے دے کر کچھ قرآن پڑھوا لیے جائیں, کیا کرنا چاہیے؟
قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے, اور عبادت پر اجارہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت پر جب آپ اجارہ کر کے قرآن پڑھوائیں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. جب پڑھنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملے گا تو وہ آپ کے مرحومین کو اس کا ثواب کہاں سے ایصال کرے گا؟ تو ہرگز ایسا نہ کیا جائے. خود چاہے تھوڑا بہت پڑھ لیں, قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو سورہ اخلاص پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں, کلمہ طیبہ پڑھ کر اس سال ثواب کر دیں, یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنے مرحوم کو ثواب بھی نہیں پہنچا سکیں گے, الٹا قرآن کی اجرت یہ والی دے کر اپنے نام اعمال میں گناہ ضرور حاصل کر لیں گے آپ. تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائیں, سامنے قاری صاحب کو بھی گناہ سے بچائیں, اور اپنے مرحومین کو جو ثواب پہنچانا ہے اس ثواب کے حصول کے لیے کوشش کریں, اور خود قرآن کریم پڑھیں یا خود ذکر و اذکار تسبیحات یا درود شریف پڑھ کر وہ ثواب ایصال کریں.
ٹھیک ہے. کچھ آتے ہیں پڑھتے ہیں, گھروں میں ہی پڑھتے ہیں, دکانوں میں ہی پڑھتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا کوئی اس کے ساتھ کوئی وقت طے کر لیا جائے, کوئی وقت کی اس کی ذمہ داری لگا لی جائے؟ جیسے کچھ لوگ سورہ بقرہ پڑھانی ہوتی ہے تو گھر میں بلاتے ہیں قاری صاحبان کو, دکانوں پہ بلاتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ جب ایسا کوئی وظیفہ بھی عامل بتا دیتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں قاری صاحب پڑھیں, خود پڑھیں, بالکل اچھی بات ہے, صبح نماز بھی پڑھیں اور اس کے بعد آپ سورہ بقرہ شریف پڑھیں, گھر کے دو افراد مل کر پڑھ لیں, یا لیڈیز ہیں اچھی طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے تو وہ قرآن کو اس طرح پڑھیں. لیکن اگر پھر بھی کسی کو آن رکھنا ہی ہے, آنا ہی ہے, تو اس سے کیا کوئی ٹائم پیریڈ وقت کا کوئی متعین کر لیں؟
دیکھیں, اولاً تو یہی جیسے آپ نے بھی کہا کہ خود ہمیں پڑھنا چاہیے, ہمارا جو اپنا پڑھنا ہوگا وہ جس خشوع اور خضوع کے ساتھ, جس غرض اور مقصد کے لیے ہوگا, اس کی بات ہی جدا ہوگی. دوسرا کرنے والا جو کام کرے گا وہ فقط اس چیز کو جو ہے وہ ایک اعتبار سے مکمل کر رہا ہوگا, لیکن وہ خشوع خضوع اخلاص وہ ساری چیزیں یقیناً عمومی طور پر نظر نہیں آتی. ہاں, بہرحال اگر کسی جگہ واقعی ایسی کوئی جو ہے وہ صورت ہے تو جواز کی صورت یوں موجود ہے کہ اس صورت کے اندر اسے قرآن پاک پڑھنے کی اجرت اس سے طے نہ کی جائے, بلکہ اس کو اپنے ہاں گھنٹے یا آدھے گھنٹے کا ملازم رکھ لیا جائے کہ ہم نے آپ سے اتنے وقت کا اجارہ کیا, ہم اس وقت کے اندر آپ سے جو چاہیں آپ سے آپ کے منصب کے مطابق کام لے لیں گے. تو یوں اجارہ کر لیا جائے, اور پھر جب وہ اس اجارے پر آ جائے آپ کے پاس اس ٹائم میں, تو اب آپ جو ہے وہ اسے کہہ دیں کہ آپ اس وقت میں بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کریں. تو یوں کیا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ ہمیں خود قرآن کریم پڑھنا چاہیے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میرا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے, تو کیا میں جو عیدی وغیرہ دیتا ہوں وہ زکات کے پیسوں میں سے دے سکتا ہوں, یا کسی کو میں کہتا ہوں کہ یہ عیدی رکھ لیں تو ہوتے وہ زکات کے پیسے لیکن انہیں میں عیدی کر کے کہتا ہوں, کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے؟ اور صدقہ اگر آپ عیدی میں کر کے دیتے ہیں یا مدد کرنے کے لیے کسی کو نہیں بتاتے تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے؟
جی, عیدی بھی عید کے وقت میں کہنا ہے کہ سب پورا سال عیدی اس کو کہتے رہے؟
جی, عمومی طور پر تو عید کے موقع پر ہی دی جاتی ہے. بہرحال اگر سامنے والا مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اسے عیدی کہہ کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے, تو عیدی کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. یوں ہی صدقہ آپ نے دینا ہے تو صدقہ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے, مدد کہہ کر بھی دیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ کیا عورتیں یہ جوڑا باندھ کر سر جی. کے بالوں کا نماز پڑھ سکتی ہیں, اور یہ جوڑا باندھنا جائز ہے کیا ہے؟
جی, عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھنا جائز بھی ہے اور اسے باندھ کر نماز بھی پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ مردوں کے لیے بالوں کا جوڑا باندھنا بھی جائز نہیں ہے, اور اسے باندھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنا بھی ان کے لیے مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے.
مردوں کے کہاں اتنے بال ہوتے ہیں, کیسے مطلب وہ کیسے چڑھ؟ اچھا کوئی رکھے گا
ورن تو اس کا کندھوں سے نیچے بال رکھنا حرام, کہ وہ عورتوں سے مشابہت. اور بہرحال اگر کسی کے اتنے بڑے ہیں یا بڑے نہیں ہیں اور ویسے گھنے ہیں اور وہ ان کا کوئی جوڑا بناتا ہے تو بھی بہرحال اس کا یوں بنا کر باندھ کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی.
آج کل سنا ہے کہ یعنی لوگ جیسے کچھ بڑے بال بھی رکھتے ہیں تو اب اس کو خواتین کی طرح عورتوں کی طرح اس کی چٹیاں بنانا, یہ بھی مردوں میں بھی لڑکوں میں بھی, یہ بالخصوص طرح طرح کے عجیب و غریب قسم کے فیشن بعض آ جاتے ہیں. اب یہ خاص وضاقتہ لڑکیوں کی طرح کرنا, بالیاں ہیں وہ عورتیں پہنتی, خواتین کان کے اندر پہنتی ہیں یا ناک کے اندر کچھ جو ہے وہ اسی طرح پہن لیا جاتا ہے, لیکن اب لڑکوں کے انداز دیکھنے میں تو کوئی ہونٹ پر وہ کچھ بالی کو, یہ پلکیں ہیں تو اس کے اوپر بھی کچھ ایسا یہ سٹائل ایک چل پڑا کہ یہاں پہ بھی, کیا کہیں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو جو صورت دی ہے اور جس صنف کو جو اس نے خصوصیات دی ہیں وہ خالق و مالک ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے. لیکن بعض انسان جو ہے وہ اپنی گویا کہ اس تخلیق کو شاید پسند نہیں کر رہے ہوتے اور غیر مسلموں سے در حقیقت مسلمانوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں, ورنہ مسلمان اپنی فطرت کے اعتبار سے تو یقیناً ان چیزوں کا حامل نہیں ہوتا, لیکن غیر مسلم جو ہے وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے عمومی طور پر رب کی جانب سے عطا کردہ صورت اور سیرت کو جو ہے وہ مسخ کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ مرد عورتوں کی چیزیں اختیار کر رہے ہیں, عورتیں جو ہے وہ مردوں کی چیزیں اختیار کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ناجائز اور حرام ہے. حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو کہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. اور کئی چیزوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرنا ہے, یہ تو بالکل حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. مسلمانوں میں بھی نوجوان لڑکے یا لڑکیاں بطور فیشن غیر مسلموں کو, فلموں کو, اداکاروں کو دیکھ کر جو ہے وہ ان چیزوں کو عمومی طور پہ اختیار کرتے ہیں, حالانکہ ان کو اس سے کوئی وجہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ وہی گناہ بے لذت جو ہے وہ بن کر اپنے لیے جو ہے وہ خامہ خائی کا بس لوگوں میں اپنے آپ کو ایک نمایاں دکھانا یا اپنے آپ کو کسی اور کلچر اور سوچ کا حامل دکھانا, یا اس میں اور کوئی ہو سکتا ہے دنیاوی اغراض و مقاصد ہوتے ہوں گے تو ان چیزوں کی طرف لوگ بڑھتے ہیں, حالانکہ حقیقتاً وہ واقعی بے ڈھنگی اور بے وقوفی لگ رہے ہوتے ہیں.
تو ان چیزوں پہ بچنا یہ لازمی سی ہے کہ یہ اچھا, یہ خبر عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے, بکانوں کی ہے تو ناک کے اندر
عورتوں کو بھی ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ زیب و زینت کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم عورتوں کی جو ہے وہ طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کریں. تو جو مسلمانوں میں رائج زینت ہے اور جائز زینت ہے اسی کو اختیار کرنے کا حکم ہے.
ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے اور اس پر حج بھی فرض ہے, محرم نہیں ہے اس کا کوئی, کیا کریں گے؟
محرم کا انتظار کریں, या अगर कोई महरम है और इसके पास इतना माल है कि उसे अपने पैसों पर ले जा सकती है तो अपने पैसों पर उस महरम को लेकर जाए और हज करे, और अगर कोई वाकई महरम जो है वो नहीं है और उम्मीद भी कोई नहीं है, बस औकात होता है कि उम्मीद होती है कि कोई महरम है लेकिन वो छोटा है बड़ा हो जाएगा, तो अगर यूं उम्मीद है तो उसका इंतज़ार करे, और ये है कि कोई महरम है ही नहीं तो फिर हज्ज बदल की वसीयत जो है वो करे या अपनी ज़िंदगी में जो है वो हज्ज बदल करवा दे।
मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और उन सबको देखे, बाद का आदमी सिर्फ ये सोच रहता है कि बहन है तो
भाई नहीं, नहीं है और जो है वो शौहर नहीं है और बेटा कोई नहीं,
अब तो कोई कहते कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो आगे तो
इस बारे में पहले मालूमात ले लें कि भाई मेरा महरम कौन कौन हो सकते हैं।
ठीक है,
जब रिश्तेदारों की डिटेल आप बता देंगे तो दारुल इफ्ताह सुन्नत से आपको रहनुमाई दी जा सकेगी कि आप फुलां के साथ भी जा सकती हैं।
ठीक है,
फिर आप उसके साथ सफर कर सकती
हैं। जी मजीद कॉल लेते हैं।
मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि हमसे कोई माल मंगवाता है कि पूरा चीज हमारे पास ले और वो मुस्तकिल हमसे ही लेता है और उधार पर लेता है, हम जाते हैं उसको वो माल देते हैं और उसकी जो कॉपी होती है उसमें वो माल एंट्री कर देते हैं और उसका रेट लिख देते हैं। अमूमन दुकानदार को पता नहीं होता क्या रेट लिख रहे हैं, तो क्या इस तरह दुकानदार को बताना जरूरी है या जो रेट हम लिख दें वो सही है? दूसरा ये कि कोई आता है हमसे और कहता है 30 रुपए की फुला चीज दे दो, अब हम अपना ही रेट लगा के उसको जो है वो 30 रुपए की दे दें या जो मार्केट का रेट हो उसके मुताबिक, या हम उसे रेट बताएं कि ये इतने रुपए किलो और 30 रुपए कितनी आएगी, ये जरूरी है?
काफी डिटेल से इन्होंने बात सवाल पूछा है, लेकिन सवाल में वो मामला जो दुकानदार आमतौर पर कर जाते हैं।
जी देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये कि आपके साथ कोई नॉर्मल जो है वो ग्राहक हो और अक्सर जो है वो रेगुलर आपका कस्टमर है, तो भी जब कीमत तब्दील होगी तो आप उसे जो है वो कीमत बताएंगे। एक ये है कि एक चीज़ के रेट जो है वो 10 रुपये चल रहे थे, आपने उसे फर्स्ट टाइम बता दिए, अब आप उसको 10 के ऊपर अंदर ही माल देते रहे, लेकिन जब भी वो 10:30 होंगे या 11 होंगे तो आपको उसे अव्वलन बताना होगा, फ़कत जो है वो उसकी कॉपी में लिख देना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब भी खरीदो फरोख्त होती है तो वो दो तरह होती है, या तो ज़बानी ईजाब व कबूल के ज़रिए होती है या बेताती के तौर पर होती है। ज़बानी ईजाब व कबूल के अंदर भी कीमत का तय होना ज़रूरी है और बेताती के अंदर भी है कि कीमत जो है वो मारूफ हो, पता हो कि भाई इसकी इतनी कीमत है। तो अब जब उसको पता है कि वो 10 की ले रहा था तो वो अगली सारी बुयूआत बेताती के तौर पर हो रही थी, लेकिन अब जबकि रेट तब्दील हुए तो उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं कि रेट 10:30 हो गए या 11 हो गए, तो लिहाजा आपको उसे बहरहाल पहले बताना होगा कि अब कीमत तब्दील हो गई और अब ये नहीं इस रेट के ऊपर चीज़ मिलेगी। वो एग्री करेगा तो फिर जो है वो आगे मज़ीद कंटिन्यू हो सकेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि उमूमन दुकानों के ऊपर जब कोई चीज़ तलब की जाती है 10 रुपये की देना 20 रुपये की देना, तो इस सूरत के अंदर चूँकि दारोमदार जो है वो पैसों के इवज़ चीज़ का तकाजा है, किलो या पाओ यूं वज़न में नहीं मांगा गया, तो इस सूरत के अंदर सामने वाला उसके बदले में जितने की भी चीज़ दे देगा और लेने वाला उसे कबूल कर लेगा तो ये बेदुरुस्त हो जाएगी बतौर ताती। हाँ, अलबत्ता चाहिए ये कि इतना ज़्यादा फ़र्क ना करे कि सामने वाला बाद में आकर जो है वो झगड़ा करे कि यार ये तुमने जो है मुझे आज छिटा के दे दिए, हालांकि ये तो मार्केट में इतने पैसों के अंदर एक पाओ मिल रही है। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और उमूमन जो समझदार दुकानदार होते हैं वो ऐसा करते भी नहीं है, वो इस तरह की चीज़ों को भी किसी ना किसी अपने पैमाने के ऊपर तोल कर ही उमूमन जो है दे रहे हो।
एक चीज़ अगर बिलफर्द वो 40 रुपये किलो है, और वैसे अभी 40 रुपये किलो शायद ही कोई चीज़ है, नमक मिल जाएगा, तो अब अगर उसको 10 रुपये कहते हैं तो आमतौर पर पाओ लेना मकसूद होता है, लेकिन वो किसी वजह से ही 10 रुपये कह दिया कि भाई आप 10 रुपये की ये चीज़ मुझे वो दे।
बस छोटी चीज़ों में बस औकात होता है, क्योंकि उसके अमूमन लोगों को रेट भी पूरे नहीं पता होता
और उसके वजन का भी नहीं पता,
वजन का भी नहीं होता, जैसे जीरा दे दें 10 रुपये का या मिर्च दे दें, तो अब ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका ना ओवरऑल रेट पता होता है लोगों को ना यूं होता है, थोड़ा बहुत ही लेना मकसूद होता है तो वहाँ पर वो 10।
अच्छा, वो किसी एक ही डिश में जैसे आप जर्दा बना रहे हैं तो आप उसका
वो डालनी है, वो चीज़ें।
नाज़रीन कुछ आपकी और कॉल्स भी लेते हैं, वक्त भी हमारा इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ सवाल लेते हैं, शामिल करते हैं।
मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि अमूमन 2 मंजिला मकानात और दुकानें होती हैं, तो अगर पहली वाली मंजिल की दुकान में कुरान पाक और इस्लामिक कुतुब वगैरह रखी हों और दूसरी मंजिल उसके बिल्कुल ऊपर उसमें वॉशरूम भी मौजूद हो तो क्या ऐसे वॉशरूम को इस्तेमाल करना जायज होगा? बराए करम शरई रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए।
जी, अदब और बेअदबी का मदार उर्फ पर होता है। उमूमन इस तरह की सूरत हाल होती है। फ्लैटों का निज़ाम देख लीजिए जनाब, ऊपर दर्जनों जो है वो मनाजिल ऊपर होती हैं और उनमें किसी जगह पर हो सकता है वॉशरूम हो, किसी जगह पर किसी का पाँव हो, किसी जगह पर कोई और चीज़ जो है वो रखी हो, तो चूँकि उर्फन ये बेअदबी शुमार नहीं होता तो लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है।
मस्जिदें भी तो होती हैं बीच में किसी फ्लैट पर, तीसरे
जी
फ्लोर पर मस्जिद आ जाती है, उसमें मस्जिद है, आप नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, मस्जिदें खुद दो दो मंजिलें हैं, तीन तीन मंजिलें हैं, नीचे वाली मंजिल में आम तौर पर, ऊपर वाली मंजिल में कुरान पाक भी नहीं होते हैं, आम तौर पर नहीं रखे हुए होते, लेकिन हों भी, लेकिन नीचे वाली मंजिल में तो बाहर सूरत है, तो ये ऐसी कोई बेअदबी इसको शुमार नहीं किया जाता। जब घर, इसी तरह घर के अंदर भी तो है, नीचे फ्लोर है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर रहते हैं। बास जगह ऐसी देखी हैं कि जिनमें आम तौर पर, अब जैसे ये सीढ़ी जा रही है नीचे से ऊपर, इसी के साथ ही कोई अलमारी होती है, अब इस तरह के मौके पर कुछ इस तरह के ख्याल
जी वही है कि उर्फ के ऊपर मदार है। अगर तो सीढ़ी के नीचे ही किसी ने कमरा ही पूरा जो है वो ऐसा बना दिया कि वो बुरा मालूम नहीं हो रहा तो एक जुदा बात है, लेकिन वही बात है कि सीढ़ी के साथ ही जो है वो अगर आपने नीचे इस तरह के, अमूमन वहाँ पर मोटर या इस टाइप की चीज़ें होती हैं, अब वहाँ पर किसी ने जो है कुरान करीम रख दिया तो वो यकीनन जो है वो नीचे से जो देखने वाला देखेगा कि यार ये कुरान रखा हुआ है और ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो बेअदबी मालूम होता है। तो उन चीज, उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए,
ये चाहिए। जब बहरहाल जिनके जहन बन जाते हैं, अच्छा है, माशाल्लाह अच्छा सवाल है, और इसी तरीके से पूछ लेना चाहिए, उलमा से राय ले लेनी चाहिए। घरों के अंदर भी तहरीरें बाद होती हैं। कफी साहब भी मुझसे किसी ने पूछा, नया घर बनाया उन्होंने, तो अब घर के बाहर कुछ बिस्मिल्लाह माशाल्लाह कुछ ना कुछ लिखाते हैं। अब जैसे ऊपर दूसरा फ्लोर है, तीसरा बना हुआ, तो उसकी बालकोनी बनाई है, ग्रिल लगी हुई होती है, अब उसके इधर भी उन्होंने कोई जो सामने मत्था के हैं तो उसके सामने पर भी कुछ डिज़ाइन करवा कर फ्रेम बनवा लिए थे लगाने, अब फिर के यार हम यहाँ खड़े होंगे और ये बिल्कुल तहरीर पाँव के साथ ही,
पाँव के साथ जो हो
आ रही है, और ऊपर जाली पे भी नहीं लगानी कि चलो इस कद तक यहाँ पे आ जाए,
नीचे से अब जो शख्स देखेगा वही बात है, बस औकात कई चीजें देखने पर लगती,
देखने पे लगती
है, जब वो सामने से देखेगा बाहर से खड़े हुए तो वो ये देखेगा यार इनका पाँव और वो आयत या वो
बिल्कुल
दस कलमात जो है वो साथ जो है वो लगे हुए हैं,
तो इन चीजों का ख्याल करना। ये
इसी तरह लोग बस औकात गाड़ी के बम्पर पर या जो है वो बाइक के जो मडगार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ तहरीर जो है वो लिख लेते हैं।
हाँ, और मुकद्दस तहरीरों भी
मुकद्दस तहरीर लिख देते हैं। अब वो फिर आना जाने में कीचड़ पानी गंदे नाले के सब, तो वो सब चीज उन तहरीरों के ऊपर भी पहुंच रहा होता है, तो इस तरह इन चीजों के अंदर
अब तो
बहरहाल ख्याल करना चाहिए।
जो रोड पर हम देखते हैं बच्चों को, देखे ना आप क्रिकेट के आमतौर पर गली में मोहल्ले में बच्चों में, और ये तहरीरें भी घरों के बाहर अगर इतनी इतनी लगा दी जाए तो कोई बॉल जा रही है कभी कुछ लग रहा है, तो यानी जो एहतमाल आम तौर पे नहीं सोचे जाते वो भी अब कई इस तरह के मामलात में वो आ जाते हैं, दरपेश हो जाते हैं। तो बहरहाल जितना अदब करेंगे उतनी ज़्यादा इंशाल्लाह बरकतें भी पाएंगे। तहरीरें लिखना अपनी जगह जायज़, और बाकी जो बेअदबी वाली चीज़ें हैं उनका ख्याल करें। आला हज़रत इमाम सुन्नत का एक फतावा रज़िया शरीफ में पढ़ा तो आपने ये भी इरशाद फरमाया कि ऐसी मुकद्दस तहरीरों को अगर पानी भी टच हो करना, वो भी आम जमीन पर बहे तो वहां पे ना लगाए जाए।
जी ऐसे,
यानी कि
कब्रिस्तान के हवाले से जो है,
हाँ, तो ऐसी तहरीरें लिखें कि जिसमें पानी मस हो रहा है, टच हो रहा है, और फिर आगे इसी तरह वो पानी नीचे बह जाता है, तो फरमाया वहां भी इसका एहतमाम ना करें। तो लिखें ज़रूर इस तरह, कहीं भी आपने दुरूद पाक लिखना है, कोई अपनी पहचान होती है, बिल्कुल मसाजिद के बाहर भी लिखा जाता है सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये भी लिखा जाता है, लिखना चाहिए, साथ साथ इन आदाब का भी ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अहकाम शरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह मुझे आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दीन मतीन के अहकामात हमें हमेशा सीखने वाला और दीन का हमेशा फरमा बरदार ताबे हम सबको बनाए। आमीन। बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔